أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج دسمبر 1980 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 49 سے ہو رہا ہے، 37/49. پچھلے جمعے کو درس کا ناگا رہا، کیونکہ پہلے اعلان نہیں ہوتا، آپ احباب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب مایوس لوٹنا پڑتا ہے تو جتنا فلک آپ کو ہوتا ہے اس کا مجموعی اثر مجھ پر ہوتا ہے. مجھ سے یہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ آپ احباب اتنی دور سے اس کے لیے آئے اور پھر یہاں سے، لیکن طبیعت زیادہ ہی خراب تھی، آج بھی میں اچھا نہیں ہوں، لیکن پھر اس اعتبار سے کہ یہ اعلان نہیں تھا آپ احباب آ گئے، کوشش کرتا ہوں جتنے ایک وقت کے لیے یہ ہو سکے درس پیش خدمت ہوگا. اور جو میں نے قرآن کریم کھولا ہے تو مسئلہ سامنے ایسا آ گیا ہے کہ اس کی اہمیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کچھ بات کر ہی لی جائے. تو جس حد تک یہ ساتھ دے گی صحت میری، اس حد تک میں پیش کروں گا، اس کے بعد اگر ایسی معذوری ہوئی تو پھر معذرت چاہ لوں گا. آیت ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. قرآن نے کہا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. غور کیجئے کہ انسانیت کا سب سے بنیادی اہم مشکل ترین پریشان کن مسئلہ ہے کیا؟ غریبی اور امیری کا مسئلہ. امیری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غریبی کا ہی مسئلہ. اور یہ اگر آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید 99% سے بھی زیادہ دنیا میں یہی مخلص غریب محتاج پریشان کر رہے ہیں. کس جرم کی پیدا کی؟ ایک بچہ کوٹھی میں، محل میں، بنگلے میں پیدا ہوتا ہے، عین اسی وقت دوسرا بچہ اسی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کے اندر اس کوٹھی میں پیدا ہوتا ہے. کوٹھی میں پیدا ہونے والے بچے نے کون سی کاریگری کی تھی کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا، اور اس نے کون سا جرم کیا تھا کہ یہ اس آؤٹ ہاؤس سے پیدا ہوا، اس غریب کیا؟ ان میں سے، ان دونوں بچوں میں سے پوچھا نہیں گیا تھا پہلے کہ کہاں پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا. لیکن یہی جو تفاوت ہے کوٹھی اور آؤٹ ہاؤس کا، ساری عمر ان کے ساتھ رہا، وہ بلا کچھ کیے ہوئے جسے کہا جاتا ہے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، یہ بغیر کسی جرم سے ساری عمر اس پریشانی کے اندر کی رات کی روٹی کیسے ملے؟ مسئلہ عالم جی، کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص وطن سے متعلق نہیں، عالمگیر مسئلہ انسان کا ہے، آج کا نہیں. جب سے تاریخ کا پہلا ورق ہم الٹتے ہیں یہ طبقات نظر آتے ہیں. اوپر کے طبقے نے اس خیال سے کہ نیچے کے طبقے والے کو ان کے خلاف کوئی بات، نگاہ نہ ادھر اٹھے کہ یہ بلا بھسو معاوضہ ساری عمر اس قدر انہوں نے آرام اور چین اور آسائشی کی نہیں بلکہ اس قدر عیاشی تک کی زندگی بسر کی ہے، اور دوسری طرف میں ہوں یا یہ نیچے کے طبقے والے ہیں کہ ساری عمر دو وقت کی روٹی کے فکر نہیں، ان کی جان نہیں چھوڑی. یہ کیوں ہے؟ پوری تاریخ انسانیت میں یہ مسئلہ چلا رہا ہے، اور اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے کہ اس کیوں کے متعلق کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں. ایسا ہے کہ یہ تو ہے ہی، اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے، اسی طرح ہو جائے گا. یا کبھی جب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دو آنکھیں کیوں ملی، چار کیوں نہیں ملی، کوئی نہیں سوچتا. اسی طرح یہ بھی کچھ ایک مسلمہ سا بن گیا ہے کہ ہم کوئی سوچتا ہی نہیں. ان کی توجہ اس مسئلے سے ہٹانے کے لیے بڑی گہری سازشیں ہوئی ہیں. ایسے ہی نہیں یہ غریب اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب یہ کھڑا ہو کے سوچے بھی نہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہندو نے کہہ دیا کہ پیدائش کے اعتبار سے انسانی بچے چار ورنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور وہ پیدائشی تقسیم ہوتی ہے. برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا پیدائشی برہمن، کشتری، ویش اور پھر شودر سب کے نیچے. برہمنوں کو برہما نے اپنے سر سے پیدا کیا، کشتری کو بازوؤں سے پیدا کیا، ویش کو پیٹ سے پیدا کیا اور شودروں کو پاؤں سے پیدا کیا. یہ برہما کی تقسیم ہے جسے کوئی انسان الٹ نہیں سکتا. تو جب تک انسان اس خدا کو مانتا رہے گا تو اس کے لیے یہ سواری ہی پیدا ہوگا کہ جو پاؤں سے پیدا ہوا ہے وہ یہ کہے کہ میں سر والے کے برابر ہو جاؤں. وہ تو برہما نے تقسیم کی ہے. یہ اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے. تو بات تو وہی ہو گئی، برہما نے اس طرح سے پیدا کر دیا، یہاں خدا نے تقسیم رزق اپنے ہاتھ میں رکھی. نہ وہ شودر صاحب اختیار کہ وہ پاؤں سے اٹھ کے سر کی طرف چلا جائے، نہ یہاں کا غریب صاحب اختیار کہ رزق تو خدا نے لکھ رکھا ہے تو خدا سے یہ جنگ کی جائے، یہ لڑائی کی جائے. آپ نے دیکھا کہ وہ چیز جس پہ ان بچوں کو کوئی اختیار نہیں تھا، یہ انسان ساری عمر جو مجبور رہا اسے کس طرح سے اس پوزیشن میں رکھ دیا کہ وہ کھڑا ہو کے سوچے ہی نہ کہ میری اس غریبی اور افلاس کا ذمہ دار ہے کون. ادھر برہما ہے، ادھر خدا ہے جو جسے دیتا ہے. سوچئے تو صحیح، اس قسم کے برہما کے متعلق تو آپ مذاق اڑاتے ہیں، اس قسم کے خدا کے متعلق کچھ نہیں آپ کہتے. مجھ سے پوچھے بغیر مجھے دنیا میں بھیج دیا، کس باپ کے گھر بھیج دیا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا. ساری عمر اسے بعد رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی کہ مجھے دو وقت کی روٹی بھی اطمینان سے نصیب نہیں، اپنے ہاتھ میں رکھی. اور اسے اتنا کچھ دیا کہ میرے بچوں کو وہ کچھ نہیں ملتا جو اس کے کتوں کو ملتا ہے. خدا کی تقسیم کہا جاتا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے انسان کا بیچارے کا، غریب کو فرصت ہی نہیں ملتی کسی اور طرف دھیان دے. اس کا یہ بات ایسی نہیں کہ اس کو سوچا. قرآن نے بنیادی طور پہ اسی مسئلے کو دیا اور کہا اس نے یہ ہے کہ یہ سب انسانوں کا خود پیدا کر رہا ہے. انسانی بچہ تو جو پیدا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک اور وارث اور اتنے بڑے امیر کا بیٹا، وہ بھی اسی طرح بغیر تن بھانپنے کے کپڑے کے پیدا ہوتا ہے جیسا غریب کا بچہ. دونوں ایک شکل میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ ساتھ اپنے کے کپڑے بھی نہیں لاتا. یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے نا کہ اسے مخمل اور تمخاب اور سردیوں کے اندر اتنا گرم کپڑا اور اس بیچارے کو گزری ملتی ہے. پیدائش کے ساتھ تو دونوں ننگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو پیدا ہونے کے بعد پہلے سانس کا فرق ہے، ساری عمر ساتھ رہتا ہے، عمر بھر ساتھ ہی رہتا ہے، اولاد تک ساتھ رہتا ہے، نسلوں تک ساتھ رہتا ہے، مستقل ہو جاتا ہے. یہ قرآن اس مسئلے کا حل بتا رہا ہے. کہتا تھا کہ ہمارا خدا اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ یہ طبقات پیدا کرے، یہ انسانوں کے خود پیدا کر دیا. قرآن نے ایک نظام دیا جس کے اندر یہ طبقات دونوں باقی نہیں رہتے، صرف انسان باقی رہتے ہیں. ہر ایک کو اس کی ضروریات کا سامان مہیا ہوتا رہتا. مختلف مقامات پر وہ ان لوگوں کی خام خیالی کو، نظریے کو، فریب نفس کو سامنے لاتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری کاریگری ہے جس کی وجہ سے ہمیں ملی. قرآن کریم نے یہ جو نظام ہے اس کو نظام سرمایہ داری کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، کیپیٹلسٹک سسٹم، کہ جس میں ہر فرد کو اختیار ہے جتنی دولت جی چاہے وہ سمیٹ لے، قانون اس میں مداخلت نہیں کرتا. اس کا نمائندہ قرآن کریم نے قارون کو قرار دیا ہے. کہا یہ ہے کہ جب اس سے کہا اس قارون سے کہ اتنی فراوان دولت جو تمہارے پاس ہے اور اس کی تمہیں ضرورت بھی کیا ہے دلا ہے، تمہاری پرورش کے لیے تو وہی دو روٹیاں چاہیے جو غریب کو چاہیے، تو اس پر تم شام بن کے کیوں بیٹھے ہوئے، تمہارا کیا حق ہے اس دولت کے اوپر؟ 28:78 قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ میری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی کاریگری سے یہ دولت کمائی، تو جب میں نے اپنی کاریگری سے اپنی ہنرمندی سے یہ کمائی ہے تو میں اس کا مالک ہوں، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے. وہاں صرف قارون کا تھا. اور جس آیت کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک قارون کی بات نہیں ہے، یہ سب قارون ہیں، اور ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے تو وہ یہی کہتا ہے، کہا کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے، اور جب یہ پھر مال و دولت ملتا ہے، آسائشیں ملتی ہیں، ان سے جب کہا جائے کہ بھئی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لو، زائدہ ضرورت ان کے لیے رکھو جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کا جواب وہی کہتے ہیں جو فرعون نے دیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم، میں نے اسے اپنی کاریگری سے کمایا، کسی کا کیا حق ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے. ایک لفظ ہے جس سے قرآن نے بات کی، کیا بات ہے قرآن کی، بل ہے کتنا تم، کہا اصل فساد آدمیت کی جڑ یہ نظریہ ہے، کیا بات کیا گیا، یہ ذہنیت، یہ نظریہ، یہ تصور، یہ تصور، یہ فریب نفس مجھے اپنی کاریگری کی مناسب، یعنی ہوئی کہ مجھ میں زیادہ صلاحیتیں ہیں کمانے کی، میں نے یہ طریقے اختیار کی ہے، یہ سب کچھ کیا، اس بنا پہ مجھے یہ ملا، کسی کو حق کیا حاصل ہے اس کے اوپر اعتراض. قرآن کہتا بل ہے قسمت، یعنی وہ چیز جو بڑی معقول نظر آتی ہے، نظر بزا ہے، وہ کہتا ہے کہ فساد آدمیت کی جڑ ہی ہوگا، یہ تصور اس کی جڑ ہے، اس تصور کے ماتحت آگے سے نظام قائم ہوتا ہے جس کی روح سے یہ ساری دولت اوپر اوپر گردش کرتی رہتی ہے. طبقات کی تقسیم اس ذہنیت کا نتیجہ ہے. ولیکن اکثر ہم لا جانے ہوں، بات حقیقت جو ہے وہ اس پہ نگاہ نہیں رکھتے، اسے نہیں سمجھتے، اور دلیل یہ دے دیتے ہیں، اور پھر یہ چیز کہ یہ کوئی کسی خاص قارون سے متعلق نہیں ہے. قد قال الذین من قبلہم، یہ سرمایہ داری نظام کے عامل شروع سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر نتیجہ اس کا دو لفظوں میں بنا دیا ہے، سما افنان ہوں ماکان، یہ جو وہ کہتے تھے ہم نے کمایا ہے، اس غلط نظام کی تباہی کا جب وقت آیا تو ان کی اس کمائی نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. تو بات یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہنر مندی کا نتیجہ ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے، کسی کی تغلیب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تصور غلط ہے، ये जो कुछ मिला है जिसे तुम कहते हो मेरी हुनरमंदी का नतीजा, हमारी सलाहियतों का नतीजा, वो इस एक बातिल नजरिए को गलत करार देकर और फिर आगे बढ़कर 16:53 कहता है कि वलहु मा फिस समावात वल अर्ध। पहले ये समझ लो कि इस कायनात में जो कुछ भी है वो किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है। वो जो अमीर के घर में पैदा हुआ है बच्चा, वो रहम मादर से अपने हाथ में कोई दस्तावेज दे के नहीं आया, तो खुदा ने पता लिख दिया हो उसके नाम पे ये सारी जायदाद तुम्हारी। वो जो इंसानों का बनाया हुआ कानून या निजाम है ना, ये दस्तावेज वो देता है, यानी वो इसे मालिक ठहराता है इन तमाम चीजों का। खुदा मालिक नहीं ठहराता। इसने तो कहा है कि मिल्कियत सारी जितनी भी है ये तो खुदा की मिल्कियत है, और उसके बाद ये कहा कि ये जो चीजें तुम अपनी सलाहियतें कहते हो जिनकी बिना पे ये कुछ तुम्हें मिलता है या कमाते हो, वो किसकी अता करदा है? इंसान की सलाहियतें समात, बसारत, फहम, सीरत, ये जिसे कहते हैं बड़ा आला दिमाग का है, बड़ी काबिलियत है, उसी के बिना पे वो कहता है कि वो ज्यादा कमा रहा है। कहता है कि पहली चीज तो ये बताइए कि ये समात, बसारत, ये कल्ब, ये फवाद, ये दिमाग, ये उसकी सलाहियतें कहाँ से खरीदी है तुमने? ये तो गरीब और अमीर दोनों के जो बच्चे थे उनको यकसा तौर पर मिली। अगर अमीर के यहाँ पैदा होने वाले बच्चा अंधा पैदा हो जाता तो सारी दुनिया की दौलत खर्च कर देता तो आंखें नहीं मिल सकती थी। ये तो उस बच्चे को भी इसी तरह से मिली जिस तरह से इस गरीब के बच्चे को मिली। अब आगे हुआ कि साहब इसकी तालीम है, मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। कहा कि ये तो तुम्हारे इंसानों का बनाया हुआ जो निजाम है उसके रूप से है ना, कि इसको मिलेंगे उसको नहीं मिलेंगे। इन दोनों बच्चों की तालीम और तरबियत यकसा क्यों नहीं की गई? फिर उसके मुताबिक इनको ये मौके या अपॉर्चुनिटी यकसा क्यों नहीं वहां पहुंचाएंगे? कहा ये कुछ हम तो नहीं करते, ये तो तुम्हारा निजाम करता। तो एक अपने बच्चे की पहली जमात में, जो तो जमात भी अभी इतनी पहली होती है, तो खिलंदरा पानी उसको कहते हैं, किंडर गार्डन जो होता है, नर्सरी होती है, चार चार पांच पांच सौ रुपया महीना वो जो बच्चा घंटे भर के लिए खेलने जाता है। जो दूसरा बच्चा होता है उसको वो लिखने की सख्ती और कलम भी नहीं देती। ये किसकी तरह की ये चीज है? खुदा के नाम की है। तालीम के एतबार से उस तबके को इतने मौके मिले। उसके बाद फिर जिंदगी में मुख्तलिफ नादान जो हैं उसके लिए उसके सामने कोई फाटक नहीं लगा हुआ, इसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ना कोई सिफारिश, ना कॉन्टेक्ट, ना रवाबत, ना आला दर्जे के खानदानी कोई खिदमात, यानी कोई चीज भी उसके पास नहीं। उसे ये सब कुछ मुझे अक्सर है। वो दूसरा जो बंगले में पैदा हुआ था, कहा कि ये बताओ तो सही कि ये जिन नियमतों की बिना पे ये अला इल्म जो कहते हो कि मुझे ये मेरी कारीगरी की बिना पर मिला है, ये कारीगरी जिन चीजों का नतीजा बता रहे हो तुम, ये समात और बसारत और फहम और सलाहियतें, दिमाग की और कल्ब की, ये सारी फिर मौके और तालीम, उस बच्चे से पूछता है कि तुमने ये कहां से खरीदी? ये तुम्हारा पैदा करदा निजाम है। एक तबके के बच्चों को जो सब कुछ मयसर होता है, दूसरों को इससे महरूम रखा जाता है। جس طرح سے وہ غریب پیدا ہوا اور عمر بھر وہ غریب رہا, اور یہ کہہ کہ تم اس کو تھپکیاں دے کے چلاتے ہو کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی. کہا کہ پہلی چیز یہ کاٹ لیجیے, اس نے کہا تھا کہ یہ میرے اپنی ہنر مندی کا نتیجہ ہے. وما بكم من نعمت فمن اللہ, آپ کہتے ہیں خدا پر ایمان جو ہے وہ فرق کیا پیدا کرتا ہے, یہ تو ٹھیک میں خدا کو مانتا ہوں, خدا پر میرا ایمان ہے خدا پر, وہ امیر کا بچہ بھی کہتا ہے غریب کا بھی کہتا ہے, غریب تو بےچارا اور زیادہ زور سے یاد کرتا ہے خدا کو. خدا پر ایمان اس کیا فرق پیدا کرتا ہے, ایک کا ایمان ہے اور ایک کا ایمان نہیں ہے, دنیا کیا فرق پیدا کرتا ہے؟ کہتا وہ ہے جو کہتا تو ہے کہ خدا کو مانتا ہوں, لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جن صلاحیتوں کی بنا پر یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے وہ میری صلاحیت ہیں. اور کہتا ہے کہ دوسرا شخص جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وما بكم من نعمة فمن الله, یہ میری نہیں تھی یہ ساری صلاحیتیں, یہ علم, یہ کاریگری, یہ خدا کا عطا کردہ تھا. لگا اسی سے فرق پیدا ہو گیا سارا اس نظام. جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارے ذرائع جتنے تھے یہ میرے تھے ہی نہیں, یہ تو خدا کے عطا کردہ تھے, اس لیے ان کی بنا پر جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے. عام طور کرتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان جسے کہا جاتا ہے وہ کیا فرق پیدا کرتا ہے, اس کا نام ہے خدا پر ایمان. وما بكم من نعمة فمن الله, کہا ان کا ایمان یہ ہوتا ہے. اب اس ایمان کے بعد یہ طبقات امیر اور غریب کے باقی نہیں رہتے. وہ کاریگری جس کی بنا پہ وہ کہتا تھا کہ میں نے زیادہ کمایا اور کماتا ہوں, اس کا مالک میں ہوں, تو وہ تو پہلے ایمان کی بنا پہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری کاریگری تھی نہیں, یہ صلاحیتیں میری تھی نہیں, یہ تو خدا کی عطا کرنا ہے. وہ چھین کے لے جائے تو کوئی بھی مجھے واپس نہیں دے سکتا. عزیزا نے من وہ ایک ذہنیت تیار کرتا ہے. قرآن انسان تیار کرتا ہے اس ذہنیت والے, جو اس کے بعد ایک ایسا نظام قائم کرتی ہیں کہ جس میں یہ طبقات کی تصویر باقی نہیں رہتی. دوسرے مقام پہ یہ اسی سورہ النحل میں کہتا ہے, یہ تھا 16:53, اس سے ذرا آگے جائے 16:71 میں اور واضح کی ہے بڑی اہم آیت. واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق, وہ جو ہے نا کہ اسی قرآن سے پھر یہ اتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے, وہ اس قسم کی آیتوں کے صحیح ترجمے یا صحیح مفہوم نہ ہونے کی بنا پہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق, اللہ نے تم میں سے فضیلت دی بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں. تو چلیے صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دی ہے فضیلت تو چین کون سکتا ہے, یعنی وہ جس چیز کو باطل قرار دینے کے لیے وہ سارے قرآن کے اندر اس نے اتنا کچھ کہا تھا, تو ایک ترجمے نے ایک مفہوم نے سارا ہی باطل قرار دے دی. وہی لے آئے کہ یہ تو خدا کی تقسیم ہوتی. کہا کہ یہ ٹھیک ہے, کمائی کرنے کی صلاحیتوں کے اندر دیکھتے ہم یہ فرق ہے. اس فرق کی بنیاد پہ جو نظام تم اٹھاتے ہو, جو عبارت اٹھاتے ہو, وہ باطل ہے. کہا کہ فَمَلَّ زِينَ فُدَّلُوا بِرَابِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تو یہ کام جو کرنے ہوتے ہیں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں, کسی میں کچھ جسمانی محنت زیادہ صرف ہوتی ہے, کس میں دماغی قابلیت زیادہ صرف ہوتی ہے. یہ تو مل کے معاشرے کے کام ہیں جن کو سر انجام دینا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دماغی قابلیت زیادہ تھی اس لیے ہم نے زیادہ کما لی ہے, کہتا ہے اس کمانے کے بعد یہ لوگ انہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ذرا پست کرنے کے کاموں کے اوپر متعین ہوتے ہیں, उनके मुतल्लिक ये तय करते हैं कि इनको इतना नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। कहता पहले तो यही किसने तय किया है कि इसको कम मिलेगा और तुम्हें ज्यादा मिलेगा, खुद ही तय करते हो। और वो कहता है कि ये जो इस तरह से ज्यादा कमाई जिनको मिल जाती है, वो अपनी जरूरत से जायद जो कुछ है वो इन लोगों को नहीं देते, इस तसव्वुर के मतहत के साथ। इस तरह तो घोड़ा गधा बराबर हो जाएंगे, सारे बराबर हो गए, तो मजदूर भी वैसा ही हो गया, इंजीनियर भी वैसा ही हो गया। वाह, कहते ये तसव्वुर है इनके जेन में। कुरान का लफ्ज है बेराज भी, इसके माने होते हैं कि जिसकी कोई चीज है उसको लौटा दिया जाए। कहा इस निजाम के ताबिया तुम सब ने आपस की मुआवनत से ताउन से ये कुछ किया है। एक फैक्ट्री आप ले लीजिए, एक अदना मजदूर, एक बहुत बड़ा इंजीनियर, सारे मिलकर उस फैक्ट्री से कुछ कर रहे होते हैं और उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें हर एक का हिस्सा होता है। कहा कि ये जो ज्यादा संभाल लेते हो, संभाल लेते हैं, ये उन्हें नहीं दे देते जिन्हें वो अपने यहाँ का मजदूर समझते हैं, कि इस एतबार से तो वो सब बराबर हो जाएंगे। क्या बात है, कुरान ने एक लफ्ज कह के काट दिया ये सारा तसव्वुर। अफा बे नेमत अल्लाह यजहदून, तो गोया ये इस बात से इनकार करते हैं कि ये जो चीजें नेमतें और सलाहियतें इनको मिली थी ये खुदा की अदाकर्दा नहीं थी, इससे इनकार करते हैं ये लोग। इस बात पे अगर ईमान रखें उसके बाद तकसीम कार तो हो जाएगी माशरे के अंदर, काम मुख्तलिफ नौइयतों के मुख्तलिफ लोग सर अंजाम देंगे, उसके नतीजे में अमीर और गरीब के तबके नहीं पैदा होंगे। ये उसके बाद तसव्वुर कि हमने कमाने की ज्यादा सलाहियत थी इसलिए ज्यादा हमको मिल गया। असब नेमत अल्लाह है यजहदून, तो वह बुनियादी तौर पर ये इससे इनकार करते हैं कि ये जो चीजें सलाहियतें हमें मयसर है ये खुदा की अता करता है। इस चीज से हमले में इनकार करते हैं, तो कहा यह खुदा से इनकार है, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुफर है। उसी बुनियाद पे आप देखिए किस तरह से कुरान उसको जड़ से काट देता, और इसीलिए उसने ये कहा कि जरा इसे पूछो तो सही। 6:46 है, कुल राय तुम इन अफजल्ला हो समा तुम व अफसारा तुम व खत्म अला कलूब तुम मन इलाहुम गैरुल्ला है या ती तुम जहीन। कहा ये जो समाज तसारत कलब दिमाग सलाहियतें अगर इन्हें खुदा सलब कर ले तो कोई कुवत ऐसी है कायनात में जो इनको वापस दे देते हैं। उन्जुर कैसा मुसर्रफुल आयात है सुम्मा हुम यफलिहून, तो हम लौटा लौटा कर पलटा पलटा कर वही हकायक बार बार बयान करते हैं इनके सामने, ये हकीकत वाजे हो जाए इनका, लेकिन इसके बावजूद इनकी कैफियत है कि ये सुनने के बाद फिर उधर चले जाते, वही निजाम कायम कर। ये जो जिसे कहते हैं ये दौलत का तफावत, ये जो तबकात की तकसीम होती है अमीर, एक तो उसके अंदर ये कमाई है, उसको इंडस्ट्री कह लीजिए, कॉमर्स कह लीजिए, और दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर जमीन की पैदावार का होता है। असल में असलो बुनियाद तो वो जमीन है जहाँ से ये सब कुछ पैदा होता है। ये इंडस्ट्री वगैरह भी जितनी भी चीजें हैं ये उस जमीन में से जो हासिल होता है उसी को मुख्तलिफ शक्लें देती है। हासिल होने में नबातात ही नहीं, अजनास ही नहीं, बल्कि उसमें से जो धातें जितनी निकलती हैं, जो कुछ जमीन के अंदर से जो कुछ पैदा हासिल होता है वो जिसे रॉ मटीरियल आप कहते हैं वो जमीन में से सारा हासिल होता है। कुरान बुनियाद इस पे करार देता है कि कहो कि इस जमीन के ऊपर तुम जाति मिलती है किस तरह से सावधानी कर सकते हो। ये जो आज एक शख्स کے پاس زمین ہے لڑکے کے پاس، یا تو وہ یہ چیز ہے کہ صاحب اس کے باپ سے منتقل وراثتاً منتقل ہو گئی آئی، تو گویا باپ کے پاس تھی. وہ کہتا ہے تم یہ بتاؤ کہ باپ کے پاس یہ ملکیت کیسے تھی؟ چوری کا مال اگر وراثتاً بھی کسی کے پاس آ جائے تو وہ تو چوری کا ہی ہوتا ہے. اس کے پاس جو تم ملکیت کہتے ہو تو یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، قانون کے روح سے ملکیت میں ثابت ہوتی ہے نا، یہ اور تو کوئی ذریعہ ہی ثابت کرنے کا نہیں ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس پر میری ملکیت ہے. وہ تو پٹواری کے یہاں جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس خانہ ملکیت کے اندر جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے قانون اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی ملکیت قرار پا جاتا ہے. ملکیت بھی تو کثیر میں ہے، وہ پٹواری کے ریونیو کے رجسٹر میں ملکیت کے خانے میں تبدیلی کرنے کے لیے پوچھو نہیں ہے کیا کچھ دھندے ہوتے رہتے ہیں، سارے مقدمے اسی پہ چلتے ہیں، خدا کی طرف سے دستاویز تو نہیں ملتی. پھر کہتے ہو کہ جی میں نے فلاں سے یہ خریدی ہے، جس سے خریدی ہے اس کی ملکیت کیسے ثابت ہوگی؟ پھر وہی چیز ہے، وہ چوری کا مال خریدنے سے بھی تو وہ جائز نہیں ہوتا، قانون بھی وہ چیز چوری کی رہتی ہے. تو یہ تو تم نے کچھ قانون بنا رکھے ہیں آپس میں، اب وہ اس کو دیکھیے کس انداز سے سمجھ. یہ ہے آیت 56:63 سے شروع ہوتی ہیں، کہتا یہ زمین جو ہے کھیت جو ہے ذرا غور کرو، اس میں سے جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے تم اپنے آپ کو اس کے سب کے مالک قرار دیتے ہو. ذرا سوچ کے تمہاری ملکیت اس کے اوپر کیسے ثابت ہے. کہتا اثر ہے تم ما تحرسون، غور کرو یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو زمین سے، ذرا اس پہ غور کرو. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، پہلا لفظ تحرسون ہے کاشتکاری کرنا، دوسرا لفظ ہے اس میں سے کچھ پیدا ہونا. کہا یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، تم محنت کرتے ہو، حال چلاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، پانی دیتے ہو، یہ سارا چیز تم محنت کر کرتے ہو. یہ کہ اس زمین سے ایک ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کچھ تمہاری کاریگری ہے یا ہم نے یہ صلاحیت رکھی ہے اس زمین کے اندر؟ اگر اس زمین میں یہ صلاحیت نہ ہو، یہ نقص ہو جائے، لو نشاؤ لجعلنا ہو خدا من فضل تم کسک کا ہوں انا لمغرمون بل نحن محرومون. کہا اگر کھیتی ماری جائے تمہاری جسے کہتے ہیں، تو وہ جو تم نے بیج ڈالا ہوتا ہے وہ بھی کتی پڑ جائے تم، اس سے بھی معروم ہو جاؤ. کہو اس میں تمہارا کتنا حصہ تھا، ہل چلانا، بیج ڈالنا، کچھ محنت کرنا، وہ صلاحیت جو ایک ایک دانے کو 700 میں تبدیل کرتی ہے وہ تو تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے. کس انداز سے بات سمجھاتا چلا جاتا ہے قرآن، آخر میں جا کے بات کرتا ہے، کہتا آخر آئے تم الماء الذی تشربون اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزَلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. کھیتی کے بعد پانی کا سوال آتا ہے، یہ سمندر کے اتنے کھاری پانی تھے کہ اس کے گھونٹ سے ایک گھونٹ سے بھی ہلاکت ہو جائے، اچھی بھری فصل کے اوپر چھڑک دیا جائے تو وہ جل جائے، راک ہو جائے. وہ پانی سمندر کا وہاں سے تشکیل کرنے کے بعد وہ بادلوں کے مشکیزے میں بھر کے ہم ہواؤں کے کندھے پہ ان کو اڈاد کر تمہارے کھیت سے اوپر لاتے ہیں، وہاں سے وہ صاف سیدھا میٹھا پانی جو فصل کے لیے ممید ہوتا ہے وہ پانی اس میں سے برستا ہے. تمہاری کاریگری یہ کر سکتی تھی؟ اگر وہ پانی جیسا سمندر میں ہے اسی قسم کا پانی تمہاری کھیتی پہ برس جاتا تو کچھ اگتا اس کھیتی میں؟ اس پانی کے اوپر تو نہ تمہاری ملکیت تھی نہ وراثتن تمہیں ملا تھا نہ زر خرید تھی نہ تم نے خود ہی اس کو ایسا تیار کیا تھا. یہ کس نے کیا؟ افرا ایتم النار اللاتی تورون اانتم انشاتم تجرتها ام نحن المنشئون. کہا یہ حرارت خواہ وہ سورج کی حرارت ہو خواہ تمہاری پیدا کردہ آگ ہو جس پہ دار و مدار ہے زندگی کا, کھیتی کا, ہر شے جو زندہ رہتی ہے, یہ کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ حرارت یہ تمہاری پیدا کردہ یا ہماری عطا کردہ؟ اور اس کے بعد ہے بات آئی نانو جلنا تذکرت. یہ ساری باتیں تمہیں ہم نے بیان کی ہیں یہ کوئی داستان نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ ہے جو تمہارے سامنے ہم کر رہے ہیں, یاد دہانی کرا رہے ہیں. ہم کرا یہ رہے ہیں کہ تمہیں ماننا پڑے گا نا, یہ ایک مشترکہ کاروبار تھا, یہ ہوا اس میں تمہارا حصہ صرف تمہاری محنت کا ہے. یہ ساری کاشتکاری کی جرائد کے پروگرام کے اندر شروع سے آخر تک جو تم نے کیا ہے, تھوڑا سا بیج پہلا, باقی سارا کچھ تم نے صرف محنت کی ہے. اور اس کے بعد اس محنت میں سے جو کچھ ماحصل یہاں سے پیدا ہوا ہے تمہاری محنت کے سوا, باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے. کہا یہ ہے نا مشترکہ کاروبار تمہارا اور ہمارا, مانتے ہو؟ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. تو جب کاروبار مشترکہ تھا تو جو اس میں سے پیدا ہوا ہے وہ پیدائش جو ہے وہ بھی تو تمہاری اور ہماری مشترکہ ہے. اپنا حصہ تم لے لو, ہمارا حصہ ہمیں لے لو. دیانتدار کاروبار تو یوں کرتا ہے. تمہارا اس میں وہ جو اصول ہے لیس للانسان الا ما سعى, کہا غور سے دیکھو گے تو جو کچھ بھی یہ پیدا ہوتا ہے جو ملتا ہے صرف تمہاری اس میں محنت ہوتی ہے. ہم اس محنت سے تمہیں معروم نہیں کرنا چاہتے. آؤ بانٹ لیں, اس کے اعتبار سے تقسیم کر دیتے. تقسیم کرنے سے دیکھو تو صحیح تمہارے حصے میں آتا جتنا, وہ جتنا تمہارے حصے میں آتا وہ تم لے لو, باقی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے تو وہ ہمیں دے دو. کہا یہ آپ کا حصہ ہے, لے لیجیے. دکان میں آتا نہیں کہتا ٹھیک ہے, تم کسی پہ یہ کہو گے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو دینے کو تیار تھے, تو آپ تو تھے ہی نہیں لینے والے, تو ہم کیا کرتے اس کو. کہا آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ کس کا حصہ ہے اور کس کو گو وہ ہم تک پہنچ جائے گا. مکان للمقیمین, یہ بھوکوں کا حصہ ہے, ان کو دے دو ہم تک پہنچ جائے. ہم تمہاری محنت کو غصب نہیں کرتے, ہم ایکسپلائٹ نہیں کرتے, نہایت ایماندار کاروباری کی طرح بات کرتے. اب آپ غور کیجئے جو بنیاد اس میں رکھنی تھی کہ یہ کہنا کہ یہ میری کاریگری کا نتیجہ ہے, وہ اس کاریگری کا تجزیہ انالیسس کیسے کرتا چلا جاتا ہے. قصب و ہنر سے کچھ کماتے ہو تو اس میں یہ صلاحیتوں کی بنیادیں جو تمہاری ہیں وہ کس کی ملکیت ہے؟ ہماری عطا کر دو, ہم چھین کے لے جائیں تو دنیا بھر کی طاقت قوت خرچ کر دو, دولت خرچ کر دو, واپس نہیں مل سکتی تم. اور یکساں دی ہوئی ہے ہم نے ہر انسان, اس میں امیر اور غریب کا فرق ہم نے. پھر یہ زمین کی پیداوار جو کچھ اس میں ملتی, اس میں بھی تمہاری محنت صرف ہوتی ہے, باقی وہ جسے انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ تو سارا ہمارا ہوتا ہے. کہتا ہے حساب کر کے دیکھ لو. اور پھر وہی بات فساد کی جائے, یہ بات ہے کہ انما اوتیتہ علی علم, کہتا چلا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ میری کاریگری کا نتیجہ ہے. اور اسی سے یہ دونوں طبقے امیر اور غریب کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. یہ خدا کے پیدا کردہ نہیں ہے, انسانوں نے مل بیٹھ کے ایک نظام بنایا. نظام ہمیشہ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے وہ بناتا ہے. اس نظام اور اس قانون کے بنانے میں غریب کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا, خود یہ نظام بناتا ہے, خود تقسیم کرتا ہے طبقات کی, خود اس قسم کے قانون بناتا ہے اور انہیں کہہ دیتا ہے کہ یہ سب خدا نے کیا ہوا. کہا یہ جتنی تباہیاں تاریخ میں تم دیکھو گے نا قوموں میں, وہ اسی ذہنیت کے ماتحت اور جب تک یہ تقسیم موجود ہے تنخواہ کی, جیسے غریب اور امیر کا تنخواہ آپ کہتے ہیں, کہا یہ جو فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ لکھ نہیں سکتے. وہ اس ذہنیت کے انسان تیار کرتا ہے جو جان مار کے محنت کرے, کیونکہ اس نے تو کہا ہے نا کہ ماں کا جو محنت نہیں کرتا محنت کرنے کے وہ قابل ہے, اور محنت نہیں کرتا تو اس کا تو حصہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. محنت کرنے کے قابل ہے لیکن اتنی محنت نہیں کر سکتے, معذور ہیں. تم اس قائل والمحروم, ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی یا محنت کرنے کے وہ سے بالکل ہی معذور ہیں, یہ ہیں کہ جن کو بغیر محنت کے کچھ میں سے دیا جائے گا. ورنہ اصول یہی ہے کہ محنت کا معاوضہ یا محاصل جو ہے یہ دیا جائے. تو وہ طبقہ تو بیچ میں سے, جسے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کچھ محنت نہیں کرتا, صرف سرمایہ کے زور پہ سارا کچھ لے جاتا ہے, وہ تو نکل جاتا ہے اسلام قرآن کے معاشی نظام کی وجہ سے, وہ اس کا کوئی حصہ ہی نہیں بتاتا. باقی یہ سارے وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں, یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے, خواہ وہ فیکٹریوں میں پیدا ہو, خواہ وہ زمینوں پہ سے پیدا ہو. ایک شخص وہ فیکٹری کا مالک ہے, ہزار مزدور اس میں کام کر کے اتنا کچھ وہ پیدا کر کے دیتے ہیں, جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا مالک وہ ہو جاتا ہے. یہ مزارے اس زمین پہ سال بھر تک محنت کر کے کاشت کرتے, جو وہ پیدا ہوتا ہے اس کا مالک زمین کا مالک ہو جاتا ہے. بنیاد یہ رکھتا ہے کہ یہ ملکیت کہاں سے چالو. یہ جو کہتے ہیں کہ اقتصادی مسائل کا حل کیا پیش, وہ یہ حل نہیں پیش کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ خراب دے دی جائے, کچھ ان لوگوں کے لیے یتیم خانے کھول دیے جائیں, پور ہاؤسز بنا دیے جائیں, ویلفیئر اسٹیٹ جسے کہتا, یہ حل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بنیاد قرار دیتا ہے والا سب کرنا بڑی آدمی, ہر انسان انسان ہونے کی وجہ سے یکساں واجب و تکریم ہے. جب آپ تقسیم کر دیتے ہیں, اس کی تصریف کرتے ہیں طبقات میں, یہ غریب اور یہ تو غریب تو واجب و تقریم رہتا ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو یہ احساس کہ میں محتاج ہوں کسی دوسرے کا, اس صرف و تقریم کو جب بنیاد سے ہو جاتی ہے اس بچارے. اس لیے تقریم انسانیت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ یہ جو مین میڈ طبقات ہیں انسانوں کے خود پیدا کرتے یہ چیزیں, یہ باقی نہ رہے, فریم کار رہے گی. مختلف قسم کے کام مختلف لوگ جو ہے ان کے سپرد کیے جائیں گے, وہ ان کاموں کو سر انجام دیں گے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ میں نے شام کو میری دہاڑی کتنی بنی, 2 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے یا اس کے بعد اور بڑھا دیا, بس اس کی دہاڑی بنتی ہے جو وہ مقرر کر دیتا ہے. وہ جو مالک ہے ان چیزوں کا, خواہ وہ کارخانے کا مالک ہو, خواہ زمین کا مالک ہو, وہ مقرر کر دیتا ہے. وہ بھی جس کو کام مل جائے اس فرید کو مل جاتا ہے, جسے کام ہی نہ ملے اس کو وہ بھی نہیں ملتا. قرآن کی روح سے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں. اس لیے یہ جو چیز غریبوں کے ذہن میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھر دی جاتی ہے کہ وہ رزق کی تصویر خدا نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے, اس لیے کسی غریب کا یہ کہنا کہ ضمیر کو اتنا کچھ کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, یہ تو خدا کے خلاف جنگ کرنا ہے. اس کی تقسیم کے خلاف احتجاج بھی آواز بلند کرنا ہے. تو معاذ اللہ خدا سے متعلق یہ تصور ہے. وہ شروع سے آخر تک سارے قرآن میں آپ دیکھتے ہوئے یہی کہتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا خود پیدا کردہ تصور ہے, یہ ذہنیت ہے جسے یہ عام کرتے چلے جاتے ہیں, تاکہ یہ کسی طرح تقواب کسی طریقے سے قائم رہ سکتے ہیں. انہیں بتا دیا جائے کہ یہ انسانوں کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے شودر عمر بھر شودر رہے گا. اسی بنا پہ غریب عمر بھر قرآن کی بنیاد جو ہے عزیز عمر وہ اس نظریے پر ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ خواہ وہ یورپ کی ویلفیئر اسٹیٹ کی کیوں نہ ہو, یہ ذہنیت وہاں بھی تھا. وہاں تو سب سے زیادہ قائم ہے, تو کیپیٹلسٹک سسٹم ہی ہے. یہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا روس میں یا چین میں کہ وہ کیپیٹلسٹک سسٹم کو ختم کریں گے, اسی کو مانو نا اقبال میں بات تو بڑی اونچی چوٹی ہوتی, لیکن وہ بنیاد بھی تمہیں مل گئی ہے جس کے اوپر یہ عمارت استوار ہوگی, اور بنیاد یہ تھی کہ ہر فرد یہ یقین رکھے, ایمان رکھے اس کے اوپر کہ مجھ میں جو یہ کمانے کی صلاحیتیں ہیں یہ میری اپنی نہیں ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ہے, اس لیے ان میں سے ان کا محصول جو کچھ بھی ہوگا وہ میری ملکیت نہیں ہے, وہ پیدا ہوا ہے, اس کی تقسیم انسانوں کی ضروریات کے مطابق ہونی ہے, مجھے بھی میری ضرورتوں کے مطابق اس میں سے مل جائے. یہ جو کہا تھا نا کہ ان کے ہاں خدا کا انکار ہے اس لیے وہ نظام سنت نہیں سکتا, تو وہ پوچھتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں تم اقرار کرتے ہو تو بتاؤ تو صحیح ہمارے انکار کا کیا نقصان ہے تمہارے اقرار کا کیا فائدہ, اتنی سی بات ہم خدا کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے کیا فرق پڑتا ہے, تم ماننے والے کو محتاج ہو ہمارے, یہ خدا کے ماننے کے یہ معنی ہے کہ یہ میری کاریگری کا نتیجہ نہیں ہے, یہ تو یہ چیزیں اس کی عطا کی ہوئی تھی, عطا کی ہوئی بات پہ انتہا تک پہنچتا ہے نا, غالب کے جان بھی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہاں تو حق ہی ادا نہیں ہوتا, نعمتوں کو جو اس کی طرف سے ملی ہوئی ہے, یہ ذہنیت جہاں پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خدا کا چیز, اسی لیے اس نے یہ چیز کہی, یہ چیز کہ یہ خدا کی طرف سے تقسیم ہے, دیکھیے کس طرح سے وہ کاٹتا چلا جاتا ہے, پہلی چیز تو یہ کہ اس ذہنیت کی بنیاد کے اوپر جو نظام قائم کیا تھا, کما اغنا انہم ما کانوا یکسبون, یہ جو بنیاد تھی تباہی والی اس نظام کی, اس کی وجہ سے جب یہ عمارت گری ہے ان میں سے کوئی نہیں بچا, تاریخ میں آپ دیکھیے جتنی بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ قومیں وہ نہیں تھی کہ جو غریبی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں, یہ الگ بات, انہوں نے اپنے ہاں طبقات پیدا کیے, یہ تو یہ جو تفریق تھی دونوں طبقوں کی اس کا نتیجہ یہ تھا, لیکن قومیں وہ تباہ ہوئی ہیں جن کے ہاں بڑی فراوانی تھی دولت, قرآن نے کہا کہ بطرت نہیں سکتے ہیں, جب دولت کی فراوانی اتنی زیادہ ہو جائے اور تقسیم اتنی غلط ہو جائے تو پھر یہ جو عدم توازن ہوتا ہے نا, بیلنس نہیں قائم رہتا, اس وقت کام ڈوبتی ہے اور گرتی ہے, فرد چلتا ہوا ہو چلتے میں اگر اس کا ایک قدم ذرا سا بیلنس سے ادھر ہو جائے گر جاتا ہے, اچھا سے اچھا طاقتور بھی نہیں سمجھتا, ذرا سا بیلنس, کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں کرسی کا ایک پایا ذرا سا بھی نیچا ہو دوسرے سے تو ساری کرسی الگ جاتی, تو جب انسانی معاشرے کے اندر یہ عدم توازن اس حد تک پہنچے بیٹھنے والا اسی کی وجہ سے گر جائے قوم تباہ ہو جاتی, اسی لیے قرآن نے کہا فَأَصَابَ هُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, یہ جو ہے نا یہ سب کچھ خدا کی طرف سے کیا ہوا ہوتا, تو کہتا ہے یہ غلط ہے, ما کسبوا, یہ جو انہوں نے نظام اقتصاد بنایا تھا اپنے لیے یہ اس کی وجہ سے تھا یہ جو تباہی ان کو آئی ہے, اس غلط نظام کا نتیجہ تھا, ہم نے یہ تقسیم نہیں کی, والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما کسبوا وما هم بمعجزین, جو بھی یہ غلط نظام قائم کریں گے اس کا نتیجہ اسی قسم کی تباہی ہوگا, اب آگے پھر وہ ایک آیت آ گئی جس سے ان لوگوں نے پھر فائدہ اٹھایا, اور یہ آیتیں تو عام طور پہ قرآن میں آتی رہتی ہیں اور یہ ان کا یہ ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں, اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یہ جانتے نہیں, اور ترجمہ اس کا جواب ہوتا ہے, یعنی اوپر سے وہ کیسے چلا آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کرتا دھرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تباہی آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ غریبی اور امیری کے طبقات پیدا ہوتی ہے, ترجمہ آیت کا کر دی کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کی کشاد بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, اس کی تنگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, چلی جو اوپر سے کہتا چلا آ رہا تھا خود ہی فلک ہو گیا, ایک لفظ نہیں یشاء لینا, یشاء کا ترجمہ کیا جو خدا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں, اور وہ سارا نظام ہی خراب کہا, اس میں یہ ہے کہ یہ بات ये नहीं कि हम तकसीम कर, जो भी कुफात से रिस्क लेना चाहता है उसको कुफात से रिस्क मिल जाता है, जो अपने यहाँ कौम तंगी रिजक की चाहती है उसके रिजक की तंगी हो जाती है। इतना सी वाले का लाया फिर कौम, इसमें समझने के लिए बहुत बड़ी निशानी है जो बात हमने कही है। ये इंसानों का खुद पैदा करदा एक निजाम है, इसके ताबे ये होता और उसके बाद ये वक्त इस गलत निजाम के हाथों मायूसी तक पहुंच जाता है। वाकई ऐसे हालात की रास्ता इसका पैदा होते हैं कि ये तबका जो है जिसे आप लोग कहते हैं वो मायूसी तक पहुंच जाता है। अब अगर ये खुदा की पैदा करदा उसकी क्रिएटेड हो ये सिचुएशन जो है गरीब की, तो ठीक है, तो ये कहे कि भाई हमारी पैदा करदा है इसमें मायूसी वाली बात कोई नहीं है, हम जानते हैं कि तुम्हें क्यों जूता मारा जा रहा है, उनको इतना ज्यादा क्यों दिया जा रहा है। कहा गलत बोल जाए बाबीला, ये लोग जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की हुई है, तो देखिए खुद अपने ऊपर ज्यादती की हुई है गलत निजाम से, और खुद ये तबका जो अपने आप को इस कदर मोहताज और गरीब और ज़ईफ करार दे रहा है, इसने भी अपने ऊपर ज्यादती की हुई है, ये इसके ऊपर कनाट करके बैठ गया हुआ है, तो ये खुदाई की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। कहा गलत, खुदा की तरफ लौटो, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, वो तो समाने नस्लों में बाफराद देता है, उसकी तरफ से मायूस क्यों हो रहे हो, गलत निजाम अपने हाथों से काम करते हो, मायूस खुदा की तरफ से होते हो। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ये गलत निजाम काम किए, गलतियां हुई, लग्न से हुई, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम, कबल इसके कि आखिरी तबाही आए। गलत निजाम को अगर तुम बदल दो, उसकी जगह सही निजाम ले आओ, तो गलत निजाम की पैदा करदा तबाहियां या नुकसानात उससे भी तुम्हें हिफाजत मिल जाएगी, कसूर है वो, और फिर उसके बाद रहीम भी है वो, यानी समान नशो नुमा अदा करने वाला, अगली तौर पे मायूसी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए तरीका क्या है ये भी अगली आयत में ये बता दी। ये जैसे ना खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, वो बैठे हुए घर के अंदर के वो नहीं था मायूस, नहीं मायूसी तो खड़ा है, ये सब कुछ बताते हैं, और वो उसी तरह से सारा निजाम जिसका नतीजा ये मायूसी होती है वो काम होता है। मायूसी को क्या किया जाए, मायूसी को दूर करने के लिए अनीबु इला रब्बिकुम वअस्लिमु लहु मिन क़ब्ल अन यातियकुम अल-अज़ाबु थुम्मा ला तुंसरून, कबल इसके कि वो आपकी तबाही आ जाए, उसके निजाम की तरफ लाते, उसके कवानीन के सामने झुको, कबल इसके कि मायूसी, कबल इसके कि आखिरी तबाही आ जाए, तो फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं। और तरीका वक्त अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुम अल-अज़ाबु बग़ततन वअन्तुम ला तश्ऊरून, तरीका ये है ज्यादा जो नाजिल की उसका बतरी के आसन उसका इतना कर, पूरी चीज जो कुरान दोहरा रहा है, निजाम को बदलना है तो कुरान से निजाम की तरफ आओ, वहां से ये सारी फसादात की जड़ कट जाएगी, माशरे की तबकात की तफावत मिट जाए, फिर कोई गरीब और मोहताज और मुफलिस बाकी नहीं रहे, कोई इसके अंदर बड़ा और छोटा तबका नहीं, तकरीर में इंसान ये फिर काम होगा, कोई रोटी के लिए किसी दूसरे का दस नजर नहीं है। ये करना है तो माउंजिला इलैकुम इसके मुताबिक अपना निजाम था, ये है जो कुरान करीम ने इस तरीका बताया। जीजा ने मन वक्त तो अभी है, ये मैं थोड़ी सी आज इजाजत भी चाहता हूँ, 10-15 मिनट पहले की, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि कमजोरी बढ़ गई है, आइंदा भी एक दो दर्स देने के काबिल मैं नहीं, इसीलिए अच्छा ये है कि पहले से ये मैं ऐलान कर दूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा दो दर्स दो जुमे जो है 19 का और शायद 20 का, उसमें नाजा रहे तो अच्छा है, میں ریکور کر سکوں گا, ورنہ اگر یہ پریشر رہا مجھ پہ تو ممکن ہے یہ بڑھ جائے تکلیف. تو اگلا درس 2 جنوری کو جو جمعہ ہے اس دن درس ہوگا 9:30 بجے. اس کا فلک تو مجھے بھی ہے, آپ تعداد سنیں.